اس میں رسولوں کا طریقہ پڑھا آپ نے کہ رسول کیسے ہوتے ہیں؟ رسول کا بنیادی مطلب جو پیغام پہنچانے والے، تو ان کا طریقہ کار، ان کا کیریکٹر اور ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جب رسول لوگوں کے پاس گئے تو لوگوں کے اعتراضات کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی، پھر رسولوں کا جواب کیا تھا، پھر لوگوں کا اعتراض کیا تھا، پھر ان کا جواب کیا تھا، پورا ایک کنورسیشن ہے. اور دعوت کا ایک بہترین طریقہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور چنے ہوئے بندے کیسے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. اگر ہمیں بھی رسولوں والی ذمہ داری نبھانی ہے، کیونکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور اس کے بعد امت مسلمہ کے لیے ذمہ داری ہے، تو جب تک ہمارے اندر یہی اخلاق، یہی کردار اور یہی انداز پیدا نہیں ہوگا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہاں سے آپ یہ دیکھیے نا، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. جاءتہم رسلہم، رسول کیسے آئے، پیغام کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ بالبینات، دلائل کے ساتھ آئے. اور کیسے دلائل؟ روشن دلائل. بینہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ روشن دلائل. لیکن بہت سے لوگ عقل رکھتے ہوئے بھی دلیل کی زبان نہیں سمجھتے، عقل استعمال نہیں کرتے، وہ صرف ایک رواجی ذہن کے مالک ہوتے ہیں، وہ صرف انہی لائن سے سوچتے ہیں جیسے سارا معاشرہ سوچ رہا ہوتا ہے. اپنی عقل کا استعمال، اپنے ذہانت کا استعمال، اپنی صلاحیتوں کا استعمال جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہے، وہ نہیں کرتے. تو جب ایک شخص صرف دوسروں کی نگاہوں سے دیکھے اور دوسروں ہی کے انداز سے سوچے، تو وہ کوئی بڑا کام تو نہیں کر سکتا. تو ہمیں بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی تیاری کی ضرورت ہے؟ کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ دلائل ہونے چاہیے. صرف اندھا دھند باز کے ذریعے نہیں کہ بس آپ سناتے چلے جاؤ، دوسرے کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں. یعنی لاجک کا استعمال، بہترین مثالوں کا استعمال، دلائل کا استعمال، کہ جس سے دوسروں کے ذہن کھلے اور ان کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. سب کچھ دیکھ سمجھ کے قوم نے کیا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر لوٹا دیے. کیسے؟ پلٹا کے واپس. اور یہ حیرانی کی علامت ہوتی ہے نا. حیران ہوتے وقت انسان اپنے ہاتھوں کا ایکشن کیسے کرتا ہے؟ آپ حیران ہو نا کسی چیز پر، امیجنیشن میں کس طرح ایکٹ کرتے ہیں؟ تو وہ حیران ہو گئے کیونکہ دلائل کے سامنے لاجواب تھے. یعنی ایک طرح سے لاجواب ہو گئے، ان کی آنکھیں کھل گئیں. انسان کسی بھی چیز پر حیرانی کا ریئیکشن کب کرتا ہے؟ جب وہ واقعی اس کے اندر کی سوچ بیدار ہوتی ہے. یہ بھی چیز ہے، ایسے بھی سوچا جاتا ہے. لیکن عملی طور پہ کیا کیا انہوں نے؟ وقالو، وہ کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم به، ہم نہ مانے. سارے دلائل دیکھ کے، سن کے، سمجھ کے اس پر جواب کیا دیا؟ ہم نہیں مان سکتے. اس انکار کی وجہ کیا تھی؟ وہ انا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. انسان کی ایک فطرت ہے کہ صدیوں سے ایک بات جو سوچتا چلا آتا ہے، جب کوئی نئی تھیوری لاتا ہے، نیا انداز کوئی لاتا ہے، تو بہت سے لوگ اسے جلدی ایکسپٹ نہیں کر پاتے اور شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. آپ کو کبھی تجربہ ہوا کہ آپ بہت سنسیئرلی، بہت دلیل کے ساتھ، بہت نیک نیتی اور اچھے جذبات کے ساتھ کسی کے پاس پیغام لے کر جائیں اور وہ آپ کو شک کی نظروں سے دیکھیں؟ کام کی ابتدا میں اعتماد نہیں ملتا انسان کو، اور انسان کو بسا اوقات ساری خیر خائی کا جواب کس میں ملتا ہے؟ شکو کو شبہات کی شکل میں، کوئی ایک الزام لگائے گا، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، اور ہر شخص اپنی اپنی سوچ اور ذہنیت کے مطابق، کوئی کہے گا یہ مال بٹورنے آئے ہیں، کوئی کہے گا یہ اپنی شہرت چاہتے ہیں، کوئی آپ کو کوئی اور طرح سے الزام تراشی کرے گا، اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی اصل بات سمجھنے کی بجائے کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ ادھر ادھر سوچنے لگیں گے. اِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور شک دائی کے اندر بھی، دائی اللہ کی طرف جو بلانے والے، اور اس کے پیغام میں بھی، کیونکہ یہاں جو شک ہو رہا ہے وہ کس میں ہے؟ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یعنی اللہ کی ذات کی طرف، یا آخرت پر ایمان لانے کے لیے جو تم کر، اس پیغمبروں کی دعوت کا جو خلاصہ ہے، ان چیزوں کے بارے میں وہ شک میں تھے. اور شک بھی کیسا؟ صرف شک نہیں، شک مریب ہے. ایک چیز پہ شک آتا ہے نا انسان کو، تو پھر بھول جاتا ہے انسان، اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس میں شک پڑتا ہے انسان کو اور وہ بے چین ہو اٹھتا ہے، وہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے لیکن وہ ریجیکشن بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا، یعنی وہ نہ تو کر بیٹھا ہے لیکن نہ کر کے بھی اس کو چین نہیں آ رہا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس میں آپ اطمینان سے نو کہتے ہیں کہ میں نہیں اس کو مان سکتا، مجھے کنونسنگ نہیں لگتا، مجھے یہ اپیل نہیں کر رہا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ نو کہہ دیتے ہیں لیکن آپ چین نہیں پاتے بعد میں. اسی قسم کا ان کا حال تھا. کیوں؟ ایسا حال کیوں تھا؟ کیونکہ وہ دلائل لے کر آئے تھے. تو ہمیشہ دلیل کے جواب میں جب دلیل نہیں ملتی انسان کو، کیونکہ ہر چیز کا علاج اسی چیز میں، جیسے کہتے ہیں ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تو اسی طرح دلیل کا جواب اصل میں تو دلیل ہی ہوتا ہے، لیکن جب کوئی شخص دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے پائے اور لاجواب ہو جائے، تو پھر انکار میں اسے کیا ہوتا ہے؟ شک، بے چینی شروع ہو جاتی. اسی بے چینی میں وہ مبتلا تھے. قالت رسلہم افی اللہ شک، اللہ کے بارے میں شک ہے تم کو؟ فاطر السماوات والارض. اچھا، اس سے ایک اور بات یقینی حد تک پتہ چلتی ہے کہ پیغمبروں کی دعوت کس چیز کی طرف تھی، ان کی دعوت کا موضوع کیا تھا؟ اللہ کی ذات. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، اِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ. إِلَيْهِ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے ان کا جواب یہ کہ اللہ کی ذات میں شک ہے تم کو. تو اس سے ہمیں ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ دین کے نام پر جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا ہے، اس کا بھی اصل مقصد بندگان خدا کو خدا سے جوڑنا ہوتا ہے، لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا احساس پیدا کرنا ہوتا ہے. ہمارے اور مقاصد نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ فی زمانہ دین کی جو انٹرپریٹیشن مختلف طریقے سے ہوئی ہے، اس میں بہت سی اور چیزیں مقصد بنتی چلی جا رہی ہیں. مثلا کسی کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی ٹھیک ہے، نام تو اللہ ہی کا ہے، لیکن اقتدار کی جنگ لڑی جائے، اقتدار حاصل ہوگا تو پھر اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا آسان ہوگا. لیکن پیغمبروں نے کبھی اس کے لیے کوشش نہیں کی، ان کی براہ راست کوشش اللہ کی طرف ہوئی. جب لوگ اللہ کی طرف آ گئے تو پھر ان کو نظام زندگی بھی دے دیا اور ان کو سب کچھ دے دیا جو ان کی ضرورت تھی، لیکن کبھی بھی وہ اقتدار کے حصول کے لیے نہیں آئے. ان کا یہ پرائمری ایم جو ہے وہ یہ نہیں رہا. ان کا پرائمری ایم کیا تھا؟ کہ لوگ اپنے خالق کو پہچانے. جب اس کو پہچان لیں گے تو پھر اس کا حق ادا کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کریں گے، جو بھی ضرورت ہوں گی. اچھا، ایک اور بات آپ نے غور کی ہوگی، پچھلے کئی صورتوں سے اتفاق سے آپ لوگ پیغمبروں کے حالات پڑھ رہے ہیں اور صورتوں کے نام بھی اس پر آ رہے ہیں. صورت یونس بھی پیغمبر کے نام پر ہے، ہود بھی، پھر یوسف بھی، پھر ابراہیم بھی. تو یہ قرآن پاک کا ایک ایسا حصہ تھا جو ذرا منفرد ہے، ایک سیٹ ہے پورا. یہ جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا کوئی ایک لگا بندہ گھسا پٹا طریقہ نہیں ہوتا. حضرت یوسف کے جو حالات تھے وہ کسی اور کے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام جن کیفیات سے گزرے وہ کسی اور کے نہیں آئیں، اسی طرح یونس علیہ السلام سے جو واقعہ گزرا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. تو اس سے یعنی پیغمبروں کی زندگی میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ تو ہے، وہ ہمارے لیے رہنما تو ہے، نمونہ تو ہے، لیکن ہر ایک کے اندر ایک نیا رنگ ہے، اس میں بہت ورائٹی ہے. اور ان مختلف پیغمبروں کے حالات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اتنے کھول کے جو رکھتے ہیں، تو اس کا بھی اصل مقصد کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے حالات اور سچویشن کو دیکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے. اور ہر ایک کا امتحان، آزمائش مختلف طرح ہو سکتی ہے، اور ہمارے لیے مختلف پیغمبر نمونہ ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبہدا ہو مقتدی، کہ ان کی رہنمائی کے ساتھ تم پیروی کرو، اقتداء کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یعنی آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ گزشتہ پیغمبروں کی جو لائف سٹائل ہے یا طریقہ زندگی یا ان کے اوپر جو کچھ گزرا ہے اس میں اپنے لیے رہنمائی تلاش کریں. ہمارے لیے اگرچہ اصل چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ سب بھی ہمارے مختلف حالات میں، مختلف سچویشنز میں ایک بہترین نمونہ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب جب یہاں سے جائیں گے، ابھی تو سب اکٹھے پڑھنا ایک طرح کی سوچ بن رہی، تو ضروری نہیں کہ بعد میں سب کو ایک طرح کے حالات بھی ملیں. کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، کوئی کسی سچویشن میں ہوگا، کوئی کسی سچویشن میں ہوگا. تو اس میں یہ سارے نمونے جو ہیں وہ ایک رہنمائی کا کام کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ قالت رسلہم، لیکن تمام رسولوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ ایک ہی تھا اور دلائل بھی آلموسٹ ملتے جلتے تھے. حالات مختلف ضرور تھے، انسان ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، سوچ بھی اس کی ہمیشہ ایک ہی طرح رہی ہے. تو یہاں قالت رسلہم افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، فاطر کا مطلب پھاڑنا ہوتا ہے نا، یہ دونوں زمین اور آسمان کٹھے ہی تھے، کبھی سوچا نہیں تم نے کہ سب کچھ کیسے ہو گیا. کیونکہ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں، پیغمبروں کی تعلیمات کے بارے میں شک کر سکتا ہے، شیطان اس کو برگلاتا ہے، لیکن اگر صرف ایک بات کا جواب وہ پا لے تو یہ شک دور ہو سکتا ہے. کہ یہ اتنا کچھ جو بنا ہوا ہے آسمان و زمین میں، یہ کس نے کیا، یہ کس کی طاقت ہے، یہ کس کا کمال ہے، کس کی قدرت ہے، کون ہے وہ، اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے کیا مطالبہ ہے. یہ دو کم یغفر لکم، وہ تم کو بلا رہا ہے کہ تم ہی کو معاف کرے، تم پر رحم کرے، تمہیں ڈھانپ دے، تمہیں بہترین طریقے زندگی بتانا چاہتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہر انسان پریشان ہے، یا انسانوں سے پریشان ہے، یا مالی اعتبار سے پریشان ہے، کہیں نہ کہیں اس کا سکون لٹا ہوا ہے، گمبھیر مسائل کا شکار ہے، انڈیویجل لیول پر بھی اور اجتماعی لیول پر بھی. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ پوری دنیا ایک جنگ کا نمونہ بنی ہوئی، گھر گھر ایک جنگ کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، ماں باپ اور بچوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، جس کو آپ کھول کے دیکھیں وہیں کچھ نہ کچھ فساد ہے. انفرادی طور پر بھی، میجورٹی اور اجتماعی طور پر بھی دنیا جو ہے وہ ایک فساد اور بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے. مورل ویلیوز، اخلاق، کردار، وہ سب چیزیں ماضی کا قصہ معلوم ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اتنی سفرنگ ہے، اتنی سفرنگ ہے کہ بظاہر جو بہت ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ بھی اندر سے رو رہے ہیں. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ انسان نے اپنے اصل جو اس کا مقصد ہونا چاہیے تھا، جو اس کی منزل ہونی چاہیے تھی، یا جو اس کو سب سے پہلے حق دینا چاہیے تھا اپنے پیدا کرنے والے کا، اسی کو نہیں دیا، اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، اس کے بارے میں اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا. یدو کم، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ تم سے ہٹائے، جس کی تکلیف میں پس کے تم پریشان ہو، یہ تم سے ہٹانا چاہتا ہے. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دینا چاہتا ہے کہ تم کیا کر سکو، دنیا میں پرسکون طریقے سے رہ کر اپنے اپنے رول پلے کرو. اب اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، ایک اور اعتراض کر دیا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم کیسے رسول بن گئے جبکہ ہماری طرح کے انسان. تریدون ان تصدونا، ہمیں تو شک ہے کہ کوئی سازش تم کر رہے ہو ہمارے خلاف، اور وہ سازش کیا ہے؟ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سارے بینات دیکھنے کے باوجود بھی الزام جڑ کے کیا کہا؟ اصل بات یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے ماں باپ کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو, اس لیے یہ سب کھیل کھیل رہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام کے نام پر عربزم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں, یعنی اس قسم کے شوشے چھوڑنا یا اس قسم کی ذہن میں باتیں ڈالنا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اصل چیز کی طرف نہ پلٹ سکیں. اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایک ایسا نام یا ایسا رنگ دے دیا جائے کہ لوگ ایک غلط فہمی یا مغالطے کا شکار ہو جائیں. اسی طرح یہ کہ کسی کی بھی دینی کوشش یا ایفرٹ کو کچھ سازش قرار دے دینا وہ سب سے آسان کام ہوتا ہے نا, کہ پھر لوگ خود ہی بدزن ہو کے چھوڑ دیں گے برا. اب یہاں بھی انہوں نے کیا کہا, یہ تمہاری سازش معلوم ہوتی ہے ہم کو کہ تم ہمیں ہمارے ماں باپ کے طریقے سے روکنا چاہتے. وہ کیا بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تم ہمیں ہمارے ماضی سے کاٹ رہے ہو. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. تمہارے پہلے شبہ کا جواب تو یہ ہے کہ ہاں ہم انسان ہی ہیں لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں تمہاری ہدایت کے لیے چن لیا ہے. اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تم جو ہم سے معجزے مانگ رہے ہو تو وہ تو اللہ کے اذن سے ہی آتے ہیں, ہم خود سے کچھ نہیں لا سکتے. کتنا ہمبلنس کی فیلنگ آتی ہے نا پیغمبروں کے اندر کہ وہ اپنی ساری کوشش کو کیا قرار دیتے ہیں, اللہ کا احسان. اور پھر معجزات کے مطالبے کے جواب میں یہ بھی اللہ کے اذن سے, گویا وہ اپنی ہستی منوانے کی کوشش میں نہیں ہے. ہمیں بھی جب اللہ کا پیغام دینا ہے لوگوں کو تو اپنی ہستی کو بیچ میں سے نکال لینا ہے, اپنی قابلیت اور اپنا کمال اور اپنی شان اور اپنی ذات اور اپنی بڑائی اور اپنا آپ اس کو پیچھے لے آنا ہے. کیونکہ جب تک ہمارے سامنے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہوگا تو اللہ کا پیغام نہیں پہنچ سکتا. اور پھر آگے کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ہوتا یہ نا کہ جب اس طرح کی بحث چھڑ جاتی ہے معاشرے کے اندر تو جو ایمان والے ہیں وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ تذبذب میں آنے لگتے ہیں. تو اس پر یہ کہ ان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اگرچہ وہ تعداد میں کم ہو. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے کے بعد اس کا شکر ایک طرح سے, وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا, اس نے راستہ دکھایا ہے ہم کو اور جو کچھ تم ہمیں اذیتیں دے رہے ہو. اب یہاں بظاہر کون سی اذیتیں محسوس ہو رہی ہیں پیغمبروں کے لیے؟ بات کو نہ ماننا, یہ سب سے بڑی اذیت ہوگی. ایک بندہ سچائی لے کر آیا اور جواب میں اس کا انکار ہو رہا ہے. یعنی آپ کو اذیت سب سے زیادہ دین کے کام میں کس وقت ہوگی؟ جب آپ سچائی کے ساتھ سب کچھ دے ڈالتے ہیں اور دوسرے اسے سازش قرار دے دیں اور اس پہ نو کر دیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے, تو اس وقت اذیت اس بات کی نہیں ہوتی کہ انہوں نے مانا کیوں نہیں, اس سے بڑھ کر ایک اور فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ آخرت کی منزلیں بڑی مشکل ہیں, آسان نہیں ہے. ایک شخص جس کی موت کفر پر ہوتی تو داعی کو سب سے بڑی تکلیف دے اور غم میں ڈالنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بات نہ مان کر اس شخص کا بنے گا کیا؟ یہ دوہرا غم لاحق ہو جاتا ہے. ایک تو اس بات کی تکلیف کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, اور دوسری اس بات کی کہ انکار کر کے انجام کیا ہوگا. اور پھر کوئی جوابی کاروائی نہیں, وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, ہم صبر کریں گے. اور صبر کس کو بولتے ہیں؟ نیگیٹو ریئیکشن سے خود کو بچانا. غم کے وقت نیگیٹو ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا چیخنا, چلانا, رونا, دھونا, زور زور سے بولنا, اور کیا ہوتا ہے, چیزوں کو توڑنا پھوڑنا, اس پہ بھی تسلی نہ ہو تو دوسروں پہ الزام تراشی کرنا, اللہ سے شکوا کرنا. بنیادی طور پر صابر شخص جو ہوتا ہے وہ ایک برائی کے مقابلے میں خوبصورت نمونہ پیش کرنے والا ہوتا ہے, ایک باوقار اور ایک دل نواز نمونہ پیش کرنے والا ہوتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے وہ ایک مسلمان امت کی جو تصویر کھینچی اس میں آتا نا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. نگاہ بلند یعنی منزل بہت بلند ہے, بلندی سے مراد یہاں یعنی اللہ کی طرف عظیم مقاصد کی طرف اشارہ. سخن دل نواز یعنی اس کی باتیں دوسروں کا دل موہ لینے والی ہوتی ہیں, دل خوش کر دینے والی ہوتی, دوسروں کے لیے باعث سے سکون ہوتی. نہ وہ ایسی زبان میں بولتا کہ چیخے چلائے اور نہ وہ ایسے انداز سے بولتا کہ دوسروں کو زخمی کرتا جائے. سخن دل نواز. اور تیسری چیز جاں پرسوز, سارا دکھ اور غم اپنے اندر ڈال لینا اور دوسرے کے غلط جواب کے باوجود اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا. اولا نس برننا, یہاں لام بھی تاکید کا ہے نون بھی تاکید کا ہے, شدت والا مشدت ہے. یہ نہیں کہا کہ ونصبر علی ما آذیتمونا, یہ کہنے کی بجائے کیا کہا گیا, ولنصبرن علی ما آذیتمونا, ہم ضرور با ضرور صبر کریں گے اس پر جو بھی اذیت ہے تم ہم کو دے رہے ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اب توکل کا ذکر کتنی دفعہ آ رہا ہے, تیسری دفعہ یہاں آ رہا ہے. تو بے سہارا انسان جسے قوم ریجیکٹ کر دے, جس کی بات کے جواب میں اس کو انکار ملے, یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلے اور دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بے سہارا پائے, تو وہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے, توکل کا سہارا لیتا ہے, وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے جس کا وہ نمائندہ ہے. اگر آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں اور اللہ کے دین کے نمائندے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے, اسی پر بھروسہ کرنا ہے. اور پھر جب دلیل کا جواب کچھ نہیں پڑا, کہا کہ ہم تو تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا پھر ہماری ملت میں آ جاؤ. اللہ نے وحی کے ذریعے کیا کہا, ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تم کو زمین میں بسائیں گے. لیکن یہ کس کے لیے ہے وعدہ, ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید وخاب کل جبار عنید. اور آخرت میں انجام ہے ورائی جہنم ویسقی من ماء صدید. تو دنیا میں اگر ایسے لوگ بہت طاقتور بھی نظر آئیں تو صبر کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.